ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم میرے قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ جلسہ یہاں جامعہ سعادت دارین سے جن طلبہ نے اپنے نصاب کی تکمیل کی ہے اور یہاں سے سند فضیلت حاصل کر کے جا رہے ہیں، ان کی دستار بندی اور تقسیم اسناد، اور جن طلباء نے حفظ کی اور اسی طرح قرات و تجوید کی مختلف درجات کی تکمیل کی ہے، ان کی تقسیم اسناد اور ان کے دستار بندی کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جو مقصد تھا انعقاد اجلاس کا، اس طرح ان طلباء کی حوصلہ افزائی ہو، اعزاز و اکرام ہو، وہ تو بحمد اللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے۔ ایسے موقعوں پر مناسب باتیں بھی عرض کی جاتی ہیں، پر اس مقصد کے لیے ذمہ داران مدرسہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہے. میرا حال یہ ہے کہ نہ میرا حافظہ وہ کام کرتا ہے، نہ بدن میں قوت ہے، نہ بولنے کی سکت ہے. پھر بھی بہرحال ان حضرات نے اپنے حسن ظن سے یہاں بٹھایا ہے. آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجلس کی مناسبت سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں ہمارے ان عزیز طلباء کی خدمت میں پیش کرنے کی اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور اس پر عمل کی بھی مجھے بھی ان کو بھی توفیق عطا فرمائیں. یہ طلباء جو یہاں سے فراغت حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں رہ کر علم دین حاصل کیا ہے. علم دین کے فضائل اور منابع تو ہمارے طلباء بحمد اللہ بخوبی جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایک بہت بڑا موضوع ہے انجمن کی تقاریر کے اندر. میں کہا کرتا ہوں کہ بعض موضوعات ایسے ہیں جو گھسے پٹے ہیں، سارا سال سے ان پر جو ہے وہ جو ہے خوب بیانات ہو رہے ہیں، ابھی تک اس کا حق ادا نہیں ہوا ہے. بہرحال یہ ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو عطا فرمانا چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے چاہے ہمارے پڑھنے والے طلباء کو اور فارغین کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، اور لوگ چاہے ان کے اس علم کی قدر نہ سمجھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام بڑا اونچا ہے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت یعنی دین کا علم دیا گیا ہے، وہ اس کو اللہ کی طرف سے خیر عظیم عطا کی گئی. بہت بڑی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا خیرا کی تنوین کو تعظیم تقصیر دونوں کے لیے مانا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم اور خیر کثیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کا علم دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے کتاب و سنت کے علوم کا وارث بنایا اگلی امتوں کے بعد اس امت محمدیہ میں سے، الذین اصطفینا من عبادنا، جن کا ہم نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا. استفاء کا لفظ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ معرف القرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر اس لفظ کو حضرات انبیاء اور ملائکہ کے لیے استعمال کیا ہے قرآن پاک میں. یہاں امت محمدیہ کے ان افراد کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ درجہ نہ صحیح، لیکن بہرحال ان کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جانا یہ خود ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی شہادت ہے۔ تو قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل العالمین، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس۔ تو لفظ استفاء، فرشتے وہ فرشتے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام اور وحی اپنے انبیاء تک پہنچانے کے لیے منتخب فرماتے ہیں ان کے لیے، اور انسانوں میں سے ان حضرات انبیاء اور رسول کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دوسرے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا یا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی پوری امت محمدیہ اور خاص طور پر امت محمدیہ کے جو علماء ہیں ان کے لیے براہ راست اور امت کے لیے بواسطہ یہ علماء استعمال کیا گیا ہے۔ یہ گویا ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی اورثنا کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے فرمائی ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضرات علماء حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور حضرات انبیاء نے جو ہے دینار اور درہم روپیے پیسے اپنی وراثت میں نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے، اور جس نے علم حاصل کیا اخذ بحظ وافر، بہت بڑی دولت حاصل کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اخذ بحظ وافر سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑی دولت، بہت بڑا نصیبہ اس کا گویا کھل گیا۔ یہ بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان عزیزوں کو عطا فرمائی ہے، یہاں رہ کر انہوں نے اس کے لیے محنتیں کی۔ ویسے ان کا یہ انتخاب یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تفسیر مظہری میں ہے، اور اس کے حوالے سے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اہل علم کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک مخصوص اور ممتاز مقام پر جمع کر کے خطاب فرمائیں گے کہ میں نے یہ امانت تمہارے سینوں میں رکھی، میں جانتا تھا کہ تم اس کا حق ادا کرو گے، اور میں نے اس لیے نہیں امانت دی تھی کہ تم کو میں عذاب دوں، جاؤ تم بخشے بخشائے ہو۔ بارہ اس کی وجہ سے، یعنی یہ تو فضیلت اور مقام بیان کرنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری عزیز اس چیز کو سن کر کے بے فکر ہو جائیں، یہ ہمارا طریقہ اور شیوا نہیں ہے۔ وہ حضرات جن کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارتیں ملیں، اور بڑے اونچے اونچے الفاظ کے ساتھ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوازا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ وہ جس گلی سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تو وہ حضرات اتنی ساری بشارتیں سننے کے بعد بھی اس پر اعتماد کر کے بے فکر نہیں ہوئے بلکہ ڈرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ اے حذیفہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم کو منافقین کے نام بتلائے ہیں، کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں؟ یہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تمنا آپ نے پڑھی ہوگی، کاش میں جو ہے تنکا ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا۔ تو بہرحال یہ بڑے بڑے حضرات جن کے لیے اتنی اونچی اونچی بشارتیں سنائی گئی ہیں بارگاہ نبوت سے، وہ اس طرح کی باتیں فرماتے ہیں، معلوم ہوا یہ بشارتیں जो है बेफिक्र करने के लिए नहीं है बल्कि फिक्रमंद बनाने के लिए। इसलिए हमें इस पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए। बहरहाल हमारे इन तलबा से मैं अर्ज करूँगा कि अहादीस में जो हमें ये सारी बशारतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई हैं वो इसी निस्बत से अता फरमाई। अब यहाँ इल्म हासिल करके जा रहे हैं, ये सनद फराग जो है ये ऐसा मत समझना कि इल्म आपने सब हासिल कर लिया, ये तो तकमील निसाब है। इल्म के हुसूल के लिए हमारे अकाबिर ने एक निसाब तजवीज़ फरमाया है, जो आदमी इस निसाब को मुकम्मल कर लेता है उसमें इतनी सलाहियत और इस्तेदाद पैदा हो जाती है कि वो उसके बाद अपने तौर पर भी कुरान और हदीस के जो उलूम हैं उनका मुताला इन किताबों से कर सकता है। फिर भी कभी कोई रुकावट पेश आवे अपने असातिज़ा से या अपने हमअसरों से रुजू करके उस रुकावट को दूर भी कर सकता है। बहरहाल ये निसाब जो है एक मखसूस सलाहियत पैदा करने के लिए पढ़ाया जाता है। आपने उस निसाब को पूरा किया है, निसाब की तकमील की है, उलूम की तकमील नहीं की है। हमेशा हमें अपने आप को ये समझते रहना चाहिए कि हमें बहुत कुछ अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। हमारी गोया हुसूल इल्म का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ। गालिबन हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया था कि हुसूल इल्म का ज़माना कौन सा है, तो फरमाया मिनल महद इलल्लाहदे। महद कहते हैं गहवारे को पालना जिसमें बच्चा फुलाया जाता है, घोड़ियों आप लोग गुजराती माँ कहते हैं, वो वहाँ से लेकर के लहद यानी कब्र तक यानी बचपन से लेकर वफात तक उसूल इल्म का सिलसिला जारी रहता है। इल्म जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह की ज़ात बेनिहायत है, ये भी बेनिहायत है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बारी तआला की तरफ से ये कहा जा रहा है वक़ुर रब ज़िदनी इल्मा, ए नबी आप ये दुआ करते रहिए कि मेरे परवरदिगार मुझे इल्म के एतबार से तरक्की और ज़्यादती अता फरमा, तो फिर दूसरों का हमा शुमा का क्या हाल होगा। बहरहाल ये आप जिंदगी भर अपने आप को तालीबी में समझते रहिए, जहाँ अपने आप को कामिल और मुकम्मल समझ गए लिया मुसीबत आ गई। याद रखना कभी हमारे बड़े इल्म के समंदर पिए हुए थे लेकिन फिर भी जो है वो अपने आप को तालिब इल्म ही समझते थे और ज़बान से भी कहते थे। हम कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, ये हमारी और उनमें इतना फ़र्क है। तो बहरहाल ज़रूरत है इस नुक्ते को पेश नज़र रखा जाए। अब ये इल्म का एक मखसूस निसाब जो आपने पूरा किया है और गोया एक मोतद ही मकदार इल्म की हासिल की है, उसके क्या हुकूक हैं? तो उन हुकूक के एतबार से उसका पहला हक तो यह है कि हम खुद उस पर अमल का एहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इल्म के दो हक बतलाए हैं। पहला हक यह है कि आदमी खुद उस पर अमल का एहतमाम करे, पहला दर्जा पहली सीढ़ी, और दूसरा उसके बाद का हक यह है अल्लाह के दूसरे बंदों तक इस अमानत को पहुँचाए। हम लोग जो हैं वो पहली सीढ़ी को भूल जाते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातहू एक मौके पर तलबा को नसीहत करते हुए फरमाते हैं कि हम अपने तलबा से जब पूछते हैं कि तुमने इल्म क्यों पढ़ा या क्यों पढ़ते हो, तो वो जवाब में यूँ कहते हैं ताकि हम दूसरे लोगों को ये सारी बातें पहुँचाएँ। तो हजरत उस पर फरमाते हैं कि भाई तुमने पहली सीढ़ी छोड़ दी, पहला मरहला था वो आप भूल गए, अपने आप को भूल गए, दूसरों को याद रखा। आजकल यही तो मुसीबत है ना, दूसरों को ही देखते रहते हैं। तो बहरहाल पहला मरहला यह है कि खुद उस पर अमल का एहतमाम किया जाए। रवायात के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें दुआएं सिखाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जो हैं وہ بھی امت کی ایک تربیت کرتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی بہت کچھ امت کے حالات کو درست کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں نفع بخش علم کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ بھی ہے وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، فائدہ پہنچانے والا نہ ہو، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو فائدہ پہنچائے اور دوسری وہ جو فائدہ نہ پہنچائے۔ جو فائدہ پہنچائے وہ تو مطلوب ہے اور اس کے لیے دعا بھی کی جانی چاہیے، اس کو حاصل بھی کرنا چاہیے، اور جو فائدہ نہ پہنچائے وہ مطلوب نہیں بلکہ اس سے پناہ مانگی گئی ہے، پناہ حاصل کی، بھائی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ علم نفع بخش علم کون سا اور جو نفع بخش نہیں ہے وہ کون سا۔ اس سلسلے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، مدت تک آپ کے پاس رہے، علم حاصل کیا، جب جانے لگے درخواست کی کہ مجھے اتنی مدت تک رہا، بہت کچھ حاصل کیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر انداز میں کچھ نصیحت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت الامام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نصیحت کے طور پر ایک تحریر لکھ کر دی، ایوہ الولد کے نام سے، ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب، حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بیرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، تذکرۃ الخلیل، تذکرۃ الرشید اور بھی بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس خط کا، اور اس کے اندر ایو الولد والے خط کا، اور امام غزالی کا ایک خط اس نام سے، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا اس شاگرد کو، فرماتے ہیں جو علم تم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہیں روکتا، قیامت کے روز وہ تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گا۔ یعنی دنیا میں علم ہونے کے باوجود اگر نافرمانی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ علم نافع نہیں ہے، اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ ہاں اس علم کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی تقویٰ آپ کا وہ اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، تو اس صورت کے اندر پھر یہی علم آپ کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بھی بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اس کا خاص عمل کا اہتمام ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہوگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، مجھ سے کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے یا حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو بتلائے جو اس پر عمل کرنے والا ہو۔ معلوم ہے پہلا درجہ خود عمل کرنے کا ہے۔ اسی طرح وفد عبد القیس کا واقعہ جو بخاری شریف میں کئی جگہ پر ہے، کتاب الایمان میں بھی ہے، علم میں بھی ہے، اور جہاں وفود کا تذکرہ ہے وہاں پر بھی تفصیل سے موجود ہے۔ اس روایت امام بخاری نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے، اس میں ہے کہ وہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کچھ دو ٹوک باتیں اسی ہم کو بتلا دیجئے کہ جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہوں، ونخبر بہم مرانا، اور اپنے پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں ان کو اس سے باخبر کریں۔ معلوم ہوا پہلا درجہ یہ ہے کہ جو ہے عمل کا آدمی اہتمام کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو پہنچانے کا اہتمام کریں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رباعی آپ نے گلستہ میں پڑھی ہوئی ہوگی، علم چندہ کے بیشتر خانی جو عمل در تو نیست نادانی، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پایا برو کتابیں چند، کہ بھائی تم کتنا علم پڑھ لو اگر تمہارے اندر عمل نہیں ہے تو تم جاہل ہی ہو، نادان ہو یا جاہل ہی ہو، علم نہیں ہے یوں سمجھو۔ ایک چار پائے کے اوپر، جانور کے اوپر جو ہے کتابوں کا ڈھیر لگا دیا جائے اس کی پشت کے اوپر، تو کتابوں کے اس کے اوپر لاد دینے کی وجہ سے वो मुहब्बिक और दानिशमंद नहीं बन जाता। और आजकल यूँ कहाँ जा सकता है, वो सीडी जिसके अंदर लाखों किताबें समाई अपने आप को समाए हुए हैं, वो सीडी वो कोई मुहब्बिक नहीं है। तो अगर खाली अल्फाज हमने हासिल कर लिए हैं, अमल का अहतमाम नहीं है, तो उससे कोई मकाम में इजाफा नहीं होता। तो बहरहाल ये अमल जो है इसको शरीयत मुतहरा के अंदर बड़ी अहमियत दी गई है, इसका खास अहतमाम होना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत तो मशहूर है, हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात में वहाँ उसको भी जिक्र किया है, ला तज़ूल क़दमा इब्न आदम यौम अल-क़यामत मिन इंदि रब्बी हत्ता युसलन ख़म्सी, इंसान के कदम अल्लाह के हुजूर से क़यामत के रोज़ हट नहीं पाएंगे यहाँ तक कि उसको पाँच चीज़ों के मुतालिक सवाल किया जाएगा, उसमें माज़ा आमिला फ़ीमा अलेमा, जो इल्म हासिल किया उस पर तुमने क्या अमल किया, ये अल्लाह ताला के यहाँ उसके मुतालिक बाकायदा सवाल किया जाएगा, ये इसकी तरफ से बेखबर न रहें। तो बहरहाल ये अमल का अहतमाम आपके अंदर होना चाहिए, और दूसरा दूसरों तक पहुँचाना वो भी इसके अंदर आ गया, बल्ले वो अन्य वलाया वलव आया, या ये फली बल्ली शाहिदुल गायब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इसी का मुकल्लम बनाया। और आयत करीमा जो मैंने पढ़ी इन्नल लदीन यक्तुमून मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, अब आपने किताबुल इल्म में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पढ़ी होगी, एक मौके पर उन्होंने फरमाया, लोग कहते हैं अक्सर अबू हुरैरा था, अबू हुरैरा बहुत रिवायतें बयान करते हैं, भाई मेरे जो महाजरीन भाई हैं वो तो तिजारत पेशा थे, वो तिजारत में मशगूल रहते थे, और मेरे जो अनसार भाई हैं वो ज़रात पेशा थे, वो अपनी खेती बाड़ी में मशगूल रहते थे, और मैं जो है वो जी भर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगा लिपटा रहता था। बहुत से वो मकामात मौके जिनमें वो नहीं होते थे बातें मैं सुनता था, उनको सुनने का मौका नहीं मिलता था, और फिर फरमाया अगर कुरान पाक की ये दुआएँ न होती, इन्नल लदीन यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो लोग हमने जो वाज़े हकाम और हिदायत की बातें कुरान पाक के अंदर नाजिल की हैं उसको जो है मिन बादे मा बय्यिनाहु लिन्नास फिर किताब, लोगों के वास्ते हमने कुरान में उसको वाज़े किया है, उसको छुपाते हैं, उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु यलअनुहुम लाइनून, उनके ऊपर अल्लाह की भी लानत और लानत करने वालों की भी लानत। इल्लल्लाह अलबत्ता अगर इस अपनी सरकत से बाज आ जाए, ताबू वासलहू और अपना हाल दुरुस्त कर लें, वबय्यनू और अब तक जो कोताही हुई उसको ख़त्म करते हुए लोगों के सामने उसको वाज़े और बयान करने का सिलसिला शुरू कर दें, वातू अलैहिम, तो बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। तो बहरहाल ये सिलसिला लोगों तक इल्म का पहुँचाने का हम लोगों का मिजाज क्या बन गया है, आज एक माहौल की वजह से फरागत के बाद बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, कोई इदारा है ना, कोई मदरसा वाले या कोई किसी इदारे वाले हमसे कहें मौलवी साहब ज़रा आप तशरीफ़ लाइए और यहाँ आकर के जो है हमारे इदारे के ज़रिए से आप अपने इल्म का फैज़ लोगों तक पहुँचाइए वहाँ तक। और बाद जो अच्छा पढ़े हुए होते हैं वो इस इंतज़ार में होते हैं कि कोई मसनद हदीस हमारे सामने पेश की जाए तो ही गया हम ये काम अंजाम देंगे, नहीं, साहबा ने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया, साहबा तो जो है वो अपने अपने काम करते थे और उन कामों के साथ जो है इल्म को फैलाना ये उनकी ज़िंदगी का एक मिशन था, लेकिन उसके लिए उन्होंने किसी इदारे का सहारा नहीं लिया, किसी का वास्ता कबूल नहीं किया, अपने कामों के साथ इस काम को अंजाम देते थे। आपने बुखारी में पढ़ा होगा एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादे अली इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अपने शागिर्द हज़रत इकरमा को यूँ कहा कि जाओ अबू सईद खुदरी के पास जाकर के हदीसें सुनो। देखो ये भी हमारे लिए बड़ी इबरत की चीज़ है, आज तो एक हमारे अहले इल्म का हाल ये हो गया कि एक तालिब इल्म किसी उस्ताद के पास है तो वो उस्ताद दूसरे के पास वो जावे और सीखे उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, ये कोई इल्म की इशात थोड़ी हुई है, ये तो दूसरी चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ खुद कह रहे हैं अपने बेटे को और अपने शागिर्द मखसूस शागिर्द को भेज रहे हैं कि तुम जाओ और उनसे हदीसें सुनो, चुनान से بخاری میں ہے، وہاں کتاب المساجد میں، وہاں وہ دونوں حضرات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ اپنے باغ میں اب کھجور کے درختوں کو پانی پلا رہے تھے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ آپ سے کچھ سننے کے لیے، حدیث سننے. وہ بولا پانی بڑا پلانا چھوڑ، ایک ہی ایک درخت کے نیچے گھوٹ مار کر کے بیٹھ گئے اور حدیثیں سنانا شروع کیا. اسی میں مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح ہوئی، وہ پورا واقعہ بخاری میں اسی سے انہیں کے حوالے سے. اسی طرح بخاری میں آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ابو جمرہ جو نقل کرتے ہیں، عبد عبدالقیس کا پورا واقعہ، تو کہا ابن عباس نے کہاں سنائی تھی؟ روایتوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے. بصرہ کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا، جو پہلے وہ ایران کے ماتحت رہا تھا، اور وہاں کی عوامی زبان جو تھی وہ فارسی زبان تھی، وہ لوگ عربی نہیں جانتے تھے، مخصوص لوگ عربی جانتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کا حلقہ درس لگتا تھا، اور ان کے جو ہے باتوں کی ترجمانی کا کام یہ ابو جمرہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ کرتے تھے. یعنی ابن عباس عربی میں جو باتیں ارشاد فرماتے تھے اس کو فارسی میں منتقل کرتے تھے، اور لوگوں کی کوئی فارسی کی کوئی بات ہوتی تو وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے تھے. اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورنر ہیں وہاں کے، لیکن یہ روزانہ درس کا سلسلہ بھی آج کسی ہمارے مولوی سے آپ گویا توقع کر سکتے ہو کہ کوئی کسی حکومت کے بڑے عہدے پر فائز ہو اور اس کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ حلقہ درس بھی لگاتا ہو، وہ تو آج کا ایک ناممکن چیز ہوگی. لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہیں، وہ اس فریضے کو اشاعت علم کی ذمہ داری جو تھی اس کو اس طرح ادا کرتے تھے، اور ان کا جذبہ تو وہ تھا جو آپ نے وہاں بخاری میں پڑھا ہوگا. ایک موقع پر کسی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب وہ رمی جمار کے وہاں تھے، جمرے رمی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کوئی مسئلہ پوچھا تو وہ مسئلہ بتانے لگے. ان کے مخصوص حالات تھے، وہ اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے یہاں شہر سے الگ دوسری آبادی میں قیام پذیر ہوں. انہوں نے مان بھی لیا تھا، اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ لوگ آپ کے پاس آ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے، ان کو آپ جواب نہ دیں. تو بہرحال اس کسی نے مسئلہ پوچھا اور وہ جواب دینے لگے، تو کسی نے ان کو یاد دلایا کہ امیر المومنین نے تو آپ کو منع کیا ہے مسئلہ بتانے سے. تو وہ جوش میں آ گئے، کہا اگر میری گردن کے اوپر تیز ترار تلوار رکھ دی جائے اور مجھے اس بات کا یقین ہو کہ وہ تلوار میری گردن پر چلا کر مجھے قتل کیا جائے، اس سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لوگوں تک پہنچا سکوں گا تو میں پہنچا کر کے رہوں گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس امانت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اللہ کے دوسرے بندوں تک، ہمیں پہلے تو یہ امانت اپنے گھر تک پہنچائے، گھر والوں کا حق پہلا ہے. اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، کتنے ہیں جو چھٹیوں میں گھر جاتے ہیں تو اپنے بھائی بہنوں کو لے کر کے بیٹھتے ہوں اور اس کا ان کا قرآن صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوں، ان کی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہوں. کتنے نہیں، ہم نے اس پر محنت نہیں، ہم تو یہی ایک شکل پیدا ہوئی ہے رواجی شکل علم کے لیے، اسی کو اختیار نہیں. ایک ہمارا کام جو ہے ان مروجہ شکلوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ہر وقت ہر حال میں اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتاب العلم میں امام بخاری نے ذکر کی ہے کہ ہم چند نوجوان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ہم کو ذرا گھر کی یاد آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ہی اپنی طرف سے پوچھا کہ تم گھر پر کس کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ بتایا کہ اچھا چلو بہت سیکھ لیا، اب تم ابھی گھر جاؤ. اور یوں فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان کو یہ سکھ لاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو باہر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں گھر ہیں، ہمیں عمل کرنا ہے گھر کے لوگوں. جب تک کہ ہم اپنے گھر میں پہلے ان چیزوں کو جاری نہیں کریں گے، और अपनी ذات के ऊपर उसको जारी नहीं करेंगे वहां तक ये इल्म का जो हकीकी फायदा है वो नुमाया होने वाला नहीं है। जरूरत इसकी है। ये सारी चीजें आजकल ये रिवाजों ने और रस्मों ने जो दीन के ऊपर कब्जा कर रखा है उसकी वजह यही है कि अहले इल्म जो है अहले इल्म इस इल्म दीन को लोगों तक पहुंचाने के मामले में मुरवजा शक्ल ही के पाबंद हो गए। हालांकि इसका असल तो ये था कि खुद कुव्वत के साथ अमल करते हैं, ऐसे मौक़ों पर लोगों को मुतवज्जे करते हैं और उस पर अमल का अहतमाम किया। आज क्या हो गया, यहाँ से फारिग होकर के जा रहे हैं। शादी का जब वक्त आएगा तो जैसे और एक आमी आदमी शादी करता है और उसकी शादी के अंदर रस्म रिवाज हो रहे हैं, एक मौलवी शादी करता है उसमें भी वही रस्म रिवाज हो रहे हैं। हालांकि वहाँ उसको तो इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहना था कि भाई मैंने जो तरीक़ा कुरान हदीस के अंदर पढ़ा है निकाह के मुताल्लिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, मुझे तो अपना निकाह उसी के मुताबिक। लोग तो इस बात के मुंतजिर हैं कि वो आपसे इन नमूनों को देखें आपकी अमली ज़िंदगी के अंदर। तो जब ये नमूने आपकी अमली ज़िंदगी में होंगे और फिर उसके बाद आप कोई बात लोगों से कहेंगे तो वो आपको अमल की भी तौफीक होगी और साथ में उस बात में असर भी पैदा होगा। तो बहरहाल ज़रूरत है इन चीज़ों का ख़ास तौर पर आप एहतमाम करें और ये भी कि अपना अमली पहलू मजबूत होना चाहिए। अल्लाह तबरक ताला के साथ आपका ताल्लुक ऐसा हो कि जिसको जो है किसी के सामने बयान करने की ज़रूरत न रहे। नमाज बाजमात का एहतमाम आपके अंदर होना चाहिए। अहले आप यहाँ से फारिग होकर जाएंगे तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा आप कैसी सनद लेकर के आए, कोई सनद आपकी देखेगा नहीं। वो तो ये देखेंगे कि भाई पहले इसका अमल कैसा था और अभी इस वक्त कैसा है, नमाज का कितना अहतमाम है कि नमाजान होते ही मस्जिद में पहुँचते हैं या नहीं, जमात के साथ नमाज अदा करते हैं या नहीं। हालांकि नमाज बाजमात की कितनी ताकीद है हम और आप जानते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बड़े से बड़ा मुनाफिक भी जो है नमाज छोड़ने की जुरत नहीं कर सकता था, वो भी जमात में हाजिरी आते जमात नहीं छोड़ सकते थे जमात में। और बीमार आदमी भी जब तक के दो आदमियों के सहारे से मस्जिद में आ सकता हो वो आया करता था। इनके यहाँ नमाज का गोया इतना ज़्यादा अहतमाम था। हमें भी वही नमूना पेश करने की ज़रूरत है नमाज के मामले में। आजकल क्या हो गया हमारे अहले इल्म का मामला, लोग दारिफ्ता में जो लोग बैठते हैं उनसे पूछो सवाल करते हैं कि गांव में जो है 10 आलिम पढ़ाते हैं मदरसे के अंदर और इनकी इमामत की बारी मुकर्रर की गई है कि भाई आपको 8 दिन इमामत करनी है, फलाने को 8 दिन इमामत करनी है या 3 दिन। तो अब जिसकी बारी है वो हजरत तो मस्जिद में नज़र आते हैं और दूसरे कभी किसी वजह से जिसकी बारी है वो अगर नहीं है तो लोग ढूंढ रहे हैं दूसरे मौलवियों को अंदर यहाँ मस्जिद के अंदर कि भाई कोई है तो नमाज पढ़ावे लेकिन उनको नज़र नहीं आता। अब सवाल आप करते हैं मुफ्तियों से कि भाई अभी इनकी इमामत के मुतालिक आप क्या हुक्म लगाते हैं। ये जो कमज़ोरियाँ आई हमारे अंदर ही कमज़ोरियाँ होनी नहीं चाहिए थी। नमाज जमात का अहतमाम तो हर हाल में हमारे अकाबिर के यहाँ इसका इतना ज़्यादा अहतमाम होता था। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लिखा है कि बीमारी के ज़माने में अपनी चारपाई बाकायदा घुसवा करके मस्जिद के अंदर रखवाते थे और जमात के साथ नमाज जब तक चल करके आ सकते थे, दो आदमियों के सहारे से आ सकते थे, इस तरह आ सकते थे कि पांव घिसट रहे हैं, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी हदीस में आता है कि वह जिला हो तखुत्तान फिलर दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जो है निशान लग पैदा कर रहे थे ज़मीन के अंदर घिसटने की वजह से, वही कैफियत होती थी। तो बहरहाल नमाजों का अहतमाम इसी तरह होना चाहिए हमारी तरफ से। कुरान की तिलावत का अहतमाम हमारे अकाबिर जो है अब तो यह हाल ही हो गया कि हम ये इन चीज़ों को करते मदरसे में जो बड़े मदारिस के अंदर भी जो हजरात तदरीसी खिदमत अंजाम देते हैं उनसे तिलावत के मुतालिक पूछा जाए या तलबा से तिलावत के हाफिज कुरान तो हैं लेकिन उनसे पूछा जाए कि भाई आपकी तिलावत का क्या मामूल है। तो बड़े बड़े अहले इल्म जो कहते हैं कि आप कितना पढ़ते हो, तो मेरे तो बताएंगे नहीं, बहुत इशारा करेंगे तो कहते आधा परा पाव परा, वो भी अल्लाह बेहतर जाने समझाया कि नहीं। तो अब हमारे अकाबिर जो इन इल्मी खिदमात को अंजाम देते थे वो कुरान की तिलावत का कितना अहतमाम। हमारा जो शेख माना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैहि मुतालिक, एक मरतबा हजरत माना अब्दुलरहीम साहब मौताला रहमतुल्लाह अलैहि, तो हजरत के ख़ास खादिम थे, बड़े लाडले भी थे। मेरा वहाँ जाम्बिया जाना हुआ था, वहाँ उनके उन्हें पूछा कि हजरत शेख का तिलावत का मामूल क्या था, तो जवाब देने लगे कि हजरत अपने सारे कामों के साथ रोज़ाना 8-9 पारों की तिलावत ज़रूर कर लिया करते थे। हालांकि हजरत की जो मशगूली है आप देखेंगे तो हैरत होगी। आज हम बहाने करते हैं कि मुताला करना होता है किताबों का, भाई उनका जो मुताला और उनकी जो इल्मी मशगूली थी वो तो हम उसका तस्वीर भी नहीं कर सकते। उसके साथ वो 8-9 पारों का अहतमाम करते हैं। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैहि मुतालिक, हजरत माँ इब्राहिम साहब दामत बरका, तुमने बताया वो बांग्लादेश में एक पुराने बूढ़े हैं शागिर्द हैं हजरत के आलिम, उन्होंने बताया कि जब तालिब इल्मी के ज़माने में सहारनपुर पढ़ता था तो हजरत मदरसा के अंदर बहुत ताकीद करते थे भाई कुरान की तिलावत करो, कुरान की तिलावत करो। तो क्या मैं छोटा छोटा था जब था जमात के अंदर, ज़रा बोल भी लिया करता था। मैंने पूछा हजरत आप कितना कुरान पढ़ते हैं, तो हजरत ने जवाब में भाई कि तो अल्लाह और बंदे का मामला है, तुम पूछते हो काय को, क्या नहीं बतला दिए ताकि हमको भी पता चले। तो हजरत ने कहा मैं 15 पारे पढ़ता हूँ और उसके अलावा चलते फिर रोज़ाना रात को, उसके अलावा और अलग। तो बहरहाल वो अपने काम सारे अंजाम देते थे फिर भी तिलावत का अहतमाम हुआ करता था। तो ये नमाजों में तहज्जुद का अहतमाम होना चाहिए, एक आलिम को आलिम दीन होने की हैसियत से इन चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। नबी करीम कितना अहतमाम करते थे, आपकी आपने आपको तो अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई थी, कद गफर अल्लाह मा तकद्दम मिन ज़म्बिका वमा तअख्खर, अब आपकी अगली पिछली खताएं अल्लाह ने माफ़ कर दी। उसके बावजूद आप रात रात भर रात का बड़ा हिस्सा जो है अल्लाह के हुजूर नमाज में खड़े होने में गुजार दिया करते थे। बुखारी ही में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत, हजरत मुग़ीरा इब्ने शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत आपने पढ़ी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने यही सवाल किया कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने तो आपकी अगली पिछली खताएं माफ़ कर दी, आप इसके बावजूद इतनी मशक्क़त उठाते हैं। तो नवाब जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अफला अकुनु अब्दन शकूरा, के अल्लाह क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। वाकई ये है कि हम पर इस इल्मी लाइन से अल्लाह ताला के जितने इनामात हैं किसी और पर उतने इनामात नहीं हैं, तो उसकी शुक्रगुजारी का लोग यूँ समझते हैं कि गुनहगार होगा वो, क्या तहज्जुद का अहतमाम करेगा, नहीं नहीं, अल्लाह ने जितने इनामात दिए हैं उन इनामात की नस्बत से ज़्यादा वह आपने हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अशआर जो बुखारी शरीफ में है, वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलु किताबहु इदन शक्का मारूफ़ मिन अल-फज्र साथियु अरान अल-हुदा बादल इमा फ़क़ुलूबना बिही मुकिनातुन अन्नमा क़ाला वाक़िहु। फिर आगे तीसरा है यभी तो युजाफ़ी जम्बहु अन्फिराशी, ये अक्सर शेर तो ये यभी तो युजाफ़ी जम्बहु अन्फिराशी इजस्तस्तलत बिल मुशरिकीन मदाजिहु, कि आप अपने बिस्तर से अपनी पहलू को जो है अलग किए हुए पूरी रात गुजारते हैं ऐसी हालत में कि मुशरिकीन के बिस्तर हैं उनकी जिस्मों से बोझल हो रहे हैं ना, वरना पड़े हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको अल्लाह की तरफ से इतना ऊँचा मकाम इतनी बशारतें सब कुछ, फिर भी आप अल्लाह के हुजूर इबादत का है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल आपने पढ़ा होगा, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजरे तो वह आहिस्ता कुरान की तिलावत कर रहे थे, और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास से गुजरे तो ज़ोर से सुबह को जब दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा अबू बकर मैं तुम्हारे पास से रात को गुजरा, तुम तहज्जुद के अंदर आहिस्ता कुरान पढ़ रहे थे। तो उसके जवाब में हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उस यौमन उनाजी, जिस ज़ात के साथ मैं सरगोशी कर रहा था उसको तो मैं सुना रहा था, अल्लाह सुन रहे थे मेरी तिलावत को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया मैं तुम्हारे पास से गुजरा तुम ज़ोर से तिलावत करते थे, तो कहा वो किजुल वस्नान वैतान सोए हुओं को जगाता था और शैतान को भगाता था। उसने कहा हजरत वकर को कहा जरा कुछ आवाज़ से पढ़िए, حضرت عمر کو کہا جائے آپ تھوڑا کچھ کم کر دیجیے, پستہ پڑھیے. اسی طرح حضرت ابوبکر کا واقعہ بخاری میں کتاب المساجد میں اپنے گھر کے پاس مسجد کا امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے. وہ گھر کے باہر انہوں نے اوٹا بنایا تھا اور رات کو اسی پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے اور خوب روتے تھے. تو مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور مشرکین کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کی چیزوں کو سن کر کے اس دین میں داخل نہ ہو جائیں. تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ وہ پھر گویا مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور ہجرت کے لیے نکلے. مکہ سے باہر ان کے ابن دغینہ جو قبیلہ قارہ کا سردار تھا وہ ملا, پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میری قوم جو ہے مجھے رہنے نہیں دیتی, تکلیفیں پہنچاتی. کہ آپ جیسا آدمی, آپ تو انک لتصل الرحم و تقی الذیل و تسی تعین ولا نوائے, آپ کے اندر تو یہ خوبیاں ہیں, آپ جیسا آدمی اگر مکہ چھوڑ دے گا تو پھر ہوگا کیا؟ چلو میں آتا ہوں, میں اپنی پناہ تم کو دیتا ہوں. چنانچہ ابن دغینہ ان کو لے کر کے آئے اور قریش سے گفتگو کی کہ بھائی میں ان کو اپنی امان میں لیتا ہوں. قریش نے کہا ٹھیک ہے, آپ جیسا آدمی اگر امان دیتا ہے تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے, اس میں کچھ یہ نہیں کر سکتے, خیانت نہیں کر سکتے, لیکن ہم کو ایک شکایت ہے, یہ اپنے گھر کے باہر اوٹا بنا رکھا ہے, اس میں رات کو اس طرح زور سے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, ہماری عورتیں بچے جمع ہو جاتے ہیں, ہمیں ان کی طرف سے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہم اپنا دین نہ بدل لیں. آپ ان سے کہو کہ گھر کے اندر یہ کریں. چنانچہ ابن الدغینہ نے کہا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. تھوڑے دن تو اس طرح پر قائم رہے, پھر ان سے رہا نہیں گیا, پھر وہی بات, اوٹے پر آ کر کے پھر جو ہے نماز پڑھنا شروع کیا. مشرکین نے جا کر کے ابن الدغینہ کو شکایت کی, بھائی آپ کی پناہ کا ہم نے کو منظور رکھا تھا اسی لیے مجھ شرط پر, لیکن انہوں نے تو پھر وہی سلسلہ شروع کر دیا. ابن الدغینہ نے آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنی پناہ واپس لے لو, مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن جو ہے تہجد کے اندر مکمل کر لیا کرتے تھے. اسی طرح ہمارے اسلاف تابعین تبع تابعین یہ ائمہ اعظام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پہ بیٹھے بیٹھے وضو باقی رکھتے تھے یا نہیں, نماز پڑھتے تھے. ہم تو نماز پڑھے تو ابھی دس مرتبہ وضو کرنا پڑے گا جو ہے وہ عشاء کے وضو سے 40 سال تک. اور ان کا قصہ یہ ہے, ایک مرتبہ جا رہے تھے, ایک بوڑھی عورت نے دوسرے سے کہا کہ یہ نوجوان جو ہے رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس وقت آپ کا یہ معمول نہیں تھا, آپ کے کان میں یہ آواز پڑی تو لوگ تو میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں. اور میں پر اسی دن سے رات بھر عبادت کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی آپ کہیں گے یہ تو پرانی باتیں ہیں, ابھی ماضی قریب میں ہمارے اکابر کا جو حال حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مانا عبداللہ صاحب کا پدروی دامن برکات ہم نے ان کے بیانات میں ہے, ان سے میں نے براہ راست سنا. یہاں گجرات کے اندر حضرت نے جب یہاں کچھ وقت گزارا تھا وہاں, تو اس موقع پر کا دن بھر جو ہے پروگرام کی وجہ سے آپ مشغول رہتے تھے اور رات کو 11 یا 11:30 12 بجے واپسی ہوتی تھی, اور اس کے بعد جو ہے آرام کے لیے لیٹتے تھے. اب سب لوگ تو سو جاتے تھے اور حضرت جو ہے 2:30-3 بجے اٹھ جاتے تھے اور اپنے تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے. وہ پورے 24 گھنٹے میں 2-2.5 گھنٹے آرام کا موقع ملتا تھا. اور ان ساری خصوصیات کے باوجود اور ایسا رونا وہاں راتوں کی تہجد کے اندر, حضرت شیخ نامبتی میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جیسا رونے والا کسی کو نہیں دیکھا, ایسے روتے تھے جیسے کوئی بچے کو پیٹا جا رہا ہو اور وہ روتا ہو, اس انداز سے روتے تھے اللہ کے حضور. حضرت تاریخ سید صدیق احمد رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کے ساتھ سفر میں رہتے تھے. رات کو 12:30-1 بجے قیام گاہ پر آنا ہوتا تھا, کھانے سے فارغ ہو کر لوگ تو سو جاتے تھے اور حضرت وہی 2:30-3 بجے اٹھ کر کے پھر اپنے اس میں مشغول ہو جاتے تھے. تو ہمارا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ تہجد جو ہے نا یہ بڑی اہم نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معتمد طبرانی میں روایت ہے, علیکم بقیام اللیل, فَإِنَّهُ دَعَوُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, تم اپنے لیے تہجد کو لازم پکڑو, اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ طریقہ اور شیوا رہا ہے. ہم بھی اگر صالحین کے زمرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی اس کو اختیار کرنا پڑے گا, اس کے بغیر یہ سرٹیفکیٹ ملنے والا نہیں ہے, سمجھا ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ دعو الصالحین قبلکم ومقر لکم الى ربکم, اور تمہارے لیے تمہارے رب کے قرب اور نزدیکی کا ذریعہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب جتنا حاصل ہوتا ہے کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس آیت کے متعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, معلوم ہوا کہ مقام شفاعت اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں حاصل ہوگا. تو بہرحال اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور پھر آگے وہ مطر کیا ہے آگے ہے, وہ تو منہات علی رشت گناہوں سے روکنے والی, مغفرت للسیئات گناہوں سیئات کو معاف کا کفارہ, اور گناہوں سے روکنے والی. ہم گناہوں سے بچنے کے لیے بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں. ایک آسان تدبیر یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کیا جائے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی آدمی کو قوت آتی عطا فرماتے ہیں. وہ متردد جسد, اور جسم میں سے بیماری کو بھگانے والی. جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, وہ اپنے کام کے اندر بڑے چاپو چوبند ہوتے ہیں, بڑے مستعد, کام بھی اپنی ذمہ داریاں بھی اچھی طرح, اور ان کی صحت بھی بڑی عمدہ رہتی ہے. تو بہرحال یہ تہجد کی نماز جو ہے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے, تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. ہماری طرف سے ان چیزوں کا, اس کے علاوہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں ہوا. ہمارے اخلاق اور عادات یہ بھی عمدہ, کوئی بری عادت خاص کر کے ایسی عادت جو کبیرہ گناہ کے زمرے میں اور شمار میں آتی ہے, اس سے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے. ایک عالم دین کے اندر اس طرح کی کوئی کمزوری ہو وہ بالکل جو ہے ناقابل برداشت ہے, اس سے اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے. ویسے بھی کوئی بھی معصیت جو ہے اس معصیت کے ساتھ آدمی کو جو ہے وہ تقوی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا. یعنی تقوی کہتے ہی ہیں ہر چھوٹی بڑی معصیت کو چھوڑنا, اور گناہ کا ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر وہ متقی نہیں کہلائے گا, وہ ولی نہیں. اللہ 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 خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ گناہ کے ساتھ ولایت نہیں حاصل ہو سکتی. ولایت کے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا آدمی اہتمام کرے, صغیرہ گناہوں سے بھی. اس کی جو ہے عادت تو ہونی نہیں چاہیے, کبھی ہو جائے تو اس سے توبہ کا اہتمام کریں. تمہارا اپنے اخلاق جو درست ہونے چاہیے, اور اسی طریقے سے معاملات بھی درست, لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہو تمام کے, اپنے متعلقین جتنے بھی ہیں والدین بھائی بہن اور اسے اور جو ہیں پڑوسی, ان کے حقوق کی ادائیگی میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی, معاشرت ہماری اسی کے مطابق ہونی چاہیے. معاشرت ہی سے تو آدمی کا امتحان ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کسی کے متعلق پوچھا, کیسا آدمی ہے؟ کہا اچھا آدمی ہے. کہا کیا تم نے کبھی ان کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں کیا. کبھی کوئی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کہا لا اللہ کا رائے تو یار کو شاید تم نے اس کو رکو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں گویا اتنا کافی نہیں ہے, معاملات کا درست ہونا جو ہے, اور اپنے ہم اپنے جو ہے متعلقین جو بھی جن کے ساتھ راستہ پڑتا ہے ان کے حقوق کی ادائیگی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے اکابر کے ہاں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا, کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں مجھ سے جو اصلاحی تعلق رکھنے والا اگر معمولات کی ادائیگی میں کچھ کمزوری ہے تو اس کو تو میں برداشت کر لیتا ہوں, چلیے اس کی وجہ سے اس کو مراتب کے حصول میں کمی رہے گی, لیکن اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس سے مجھے ایک نفرت سی ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ بھئی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے تو اس کو ہم کیسے عابد اور زاہد اور صوفی کہیں گے, یہ تو جانوروں سے بھی گزر گیا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جانوروں کی جو ہے قسمیں بیان کی ہیں. بعض جانور وہ ہیں جو لوگوں کو جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتے ہیں, کوئی تکلیف, یہ جتنے پالتو جانور ہیں ان کا یہی حال ہے. بعض ایسے ہیں جو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں, درندے جو ہیں جنگلی جانور, اور بعض وہ ہیں جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچاتے ہیں. تو امام غزالی کچھ تقسیم کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر تم جو ہے فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہو تو کم سے کم تکلیف تو نہ پہنچاؤ جانور کی, اس کی سمجھنا اس میں تو مت جاؤ تو لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو بہرحال ضرورت ہے اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور جو ہے زبان کی تکلیف سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ رہیں. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح اپنے اوقات کا صحیح استعمال. اللہ تعالیٰ نے جو وقت عطا فرمایا, عام طور پر طلب علمی کے زمانے میں مجلس بازی کی عادت جو پڑ جاتی ہے تو پھر فراغت کے بعد بھی وہ چھوٹتی نہیں ہے. وہ اہل علم جو وہاں دیہاتوں میں مکاتب کے اندر خدمت انجام دیتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں بس وہ ڈھائی تین گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کر لیا, اس کے بعد کسی ٹیلر کی زبان پر دکان پر جا کر کے بیٹھیں گے, کسی اور دکان پر جا کر کے بیٹھیں گے, کہیں جو ہے اخبار پڑھیں گے, لیکن کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. نہیں بھائی, ہمیں اپنے اوقات کو جو ہے صحیح استعمال میں لانا ہے. اس گاؤں میں آپ نے مکتب پڑھایا تو ٹھیک ہے, مکتب کے علاوہ آپ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے آپ اعلان کر دیجیے کہ میں بڑوں کو بھی قرآن سکھاؤں گا, جو کون سا آؤ میرے پاس وقت جو میرا فارغ ہے اس میں میں اس کے لیے آپ کے جو ہے وقت نکالوں گا اور یہ خدمت کروں گا. مسائل بتانا چاہیے, جوانوں کی تربیت کرنی چاہیے, جو پریشان حال دکھی ہیں ان کے دکھ کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو اس سلسلے میں محنتیں کرنی چاہیے. تو عبادات کا اہتمام اور اسی طریقے سے لوگوں کو راحت پہنچانے کی شکلیں, حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل کو قیامت میں جو ہے باری تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں لی, تو جواب میں انسان عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین, آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں کہ میرا فلانا بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عادت کے لیے جاتا تو اس کو وہاں پر پاتا, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. عرض کرے گا باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین, آپ کہاں بھوکے ہو سکتے ہیں کہ میرا فلانا بندہ بھوکا تھا, اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اپنے اس عمل کا اجر یہاں پر پاتا, یہاں پیاس کا. تو یہ اعمال جو ہے تو ویسے تو یہ اعمال بڑے اونچے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی آپ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جو ہے ثواب دے رہے ہیں, اور اس کے بیماری کو اپنی بیماری سے تعبیر کر رہے ہیں, اس کی بھوک کو اپنی بھوک سے تعبیر کر رہے ہیں, اس کی پیاس کو اپنی پیاس سے تعبیر کر رہے ہیں. تو اگر آپ جو یہ کام کریں تو اس پر کتنا اجر ملتا ہے. تو جو اللہ کا بندہ اللہ سے کٹا ہوا ہے اس کو اللہ سے جوڑنے کا اگر آپ کام کریں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرمائیں گے. وہاں جمعہ کے اندر بھی جو ایسی باتیں لوگوں کے لیے مفید اور کامل, اور خطبہ سے پہلے 10-15 منٹ لمبی چوڑی تقریر نہیں. آج کل جو ہے خاص کر کے خطبے کے وقت لوگ اس کے متحمل نہیں ہیں, بلکہ خاص جو وقت کے اعتبار سے جو مسائل زیر بحث ہوں انہی سے متعلق جو واضح اور جو ہے گویا خاص خلاصے والی بات پیش کرنی چاہیے 10-15 منٹ کے اندر. زیادہ لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ آج کل تو پڑھا لکھا طبقہ ہے, دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے, دین کے اعتبار سے نہیں پڑھے, لیکن اس کی وجہ سے ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے. تو آپ جو عمدہ دین کی باتیں پیش کریں گے وہ ان پر اپنا اثر کریں گے, اور اس کی وجہ سے وہ آپ سے جڑیں گے اور آپ سے دین حاصل کریں گے. تو بہرحال اس کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے, اور نوجوانوں کے اندر بھی خاص طور پر محنت کا ایک ماحول ہونا چاہیے, نوجوانوں کی طرف توجہ ہو. آج کل ہمارا نوجوان جو ہے واقعہ یہ ہے کہ بالکل ज़ाया हो रहा है। उन पर मेहनत करने वाला, उनकी खबर लेने वाला कोई ना माँ बाप हैं, ना कोई और उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। माँ बाप तो कह भी नहीं सकते, कहने जाते हैं तो मामला और ज़्यादा जो है ख़तरनाक हद तक पहुँच जाता है। तो बहरहाल ऐसे नौजवानों के साथ नफ्सियाती तौर पर मिलजुल करके उनको दीन की तरफ रागिब करने के लिए मेहनतें आपकी तरफ से की जानी चाहिए, और मकतब के अंदर भी अपने फ़राइज़ मनसबी को कमा हक़्क़हू अदा करने का अहतमाम हो, पाबंदी हो, औकात की, अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी की, बच्चों की तरबियत की तरफ तवज्जो हो, उनकी जो है लिबास की दुरुस्तगी, उनकी वज़ाकता की दुरुस्तगी, उनकी और चीज़ों, उनको अच्छे अखलाक, अच्छा आदाब आदाब सिखलाने का अहतमाम किया जाए, और उस पर वो अमल कर रहे हैं या नहीं। और मोहब्बत से बिला मार पिटाई किए हुए, आजकल एक मुसीबत ये भी हो गई है कि भैया मारे बगैर चैन नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत आपने पढ़ी होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी पाकीज़ा ज़िंदगी में किसी को मारा न किसी जानवर को, न किसी ग़ुलाम को, न किसी मानी को। तो बहरहाल ये तरीक़ा हमें इख्तियार करना है, मोहब्बत के साथ तरबियत का काम अंजाम देना है। तो बहरहाल अल्लाह तआला ने आप हज़रात को जो सआदत अता फरमाई, आप यहाँ से जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपके मोहतरम साहब ने आपको ख़ास तौर पर मुतवज्जे किया, इस वक्त जो हालात हैं, हमें अपनी तमाम सलाहियतों को इस मौके पर मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करना है। ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क में इस्लामी अहकाम से मुतालिक मीडिया की तरफ से जो गलत गलत बातें चलाई जाती हैं, मुसलमानों के कुलूब में शकूक व शुबहात पैदा करने का काम किया जाता है, उन शकूक व शुबहात को दूर करना, आप अपनी जगह पर रहते हुए, देहात में रहते हुए भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। जो बातें हो रही है उनको आप का जवाब आपकी समझ में ना आवे, मदरसा आपका करीब ही है, उनसे रब्ता कर लीजिए। वैसे भी मोबाइल तो हर बच्चा बच्चा अपने पास रखता है, आप अपने असातिज़ा से रब्ता करके इस सिलसिले में मालूमात हासिल कीजिए, और लोगों के सामने बयान करके इन दुश्मनों की तरफ से जो शकूक व शुबहात फैलाने पैदा करने की एक मुहिम चलाई जा रही है, उसका आप जो है बर वक्त उसका जवाब दीजिए, और फिर आप वो यानी समझिए कि आपने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का वह जुमला मकतब के मुदर्रिसीन के मुतालिक किसी ने सवाल किया था, ये पूछने वाले का मकसद ये था, ये वो हमारे बच्चों की ज़िंदगी को ज़ाया करने का काम करते हैं। तो अल्लामा इक़बाल ने कहा था, नहीं भाई, इनको अपना काम करने दो, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा वो मैं जानता हूँ, मैं वहाँ स्पेन में देख करके आया हूँ 600-700 साल तक इस्लामी हुकूमत के बाद, आज वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है। तो हकीकत तो यह है कि हमारे अकाबिर ने या मदारिस और मकातिब की शक्ल में ये सिलसिले जो जारी किए थे, यही चीज़ें हैं इस्लाम के बका का ज़रिया। लेकिन ये उस वक्त जबकि हम कोई काम अपना फ़र्ज़ मनसबी अच्छी तरह अदा करें, आपसे आपके असातिज़ा ने जो उम्मीदें कायम की हैं और आपके जो है अवलिया ने जो उम्मीदें कायम की हैं, आप अपने आप को उससे बढ़ करके साबित कीजिए, और अपना जो दीनी काम करें उनके मशवरे से हो, उनके साथ रब्ता हो, और अपने काम से उनको वाकिफ़ करते रहिए। आप वाकिफ़ करेंगे तो वो जी बहुत खुश होगा उनका जी, और दिल से आपको दुआएं देंगे, आपकी हौसला अफजाई करेंगे, उसकी वजह से आपके अंदर और ज़्यादा हिम्मत और ताकत आएगी। इसलिए इसका भी जो है ये रब्ता वाला सिलसिला रहना चाहिए। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बहार रख। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हमेशा अपने आप को अकाबिर से जोड़े रखा और उसकी वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। और वाकया यह है कि जो आदमी अपने आप को अपने बड़ों से जोड़े रखता है, वो कभी जो है ना वो नाकाम नहीं होता, अल्लाह ताला उसको नवाजते हैं। इसलिए यही कामयाबी का एक तरीक़ा है कि हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें। बहरहाल मैं अपने ज़ौफ़ की वजह से भी और अपने हाफ़िज़े की कमज़ोरी की वजह से भी वो ज़्यादा बातें कभी तो सोच के आता हूँ, वो याद नहीं रहती। एक ज़माना था कि वो सब भूल नहीं पाता था, अब भूल जाता हूँ। तो बहरहाल जो बातें ये अल्लाह ने कहलवाई, अल्लाह इन बातों पर پہلے درجے میں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کے ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس علم دین کی نسبت سے ہم پر عائد ہوتی ہیں. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیر. اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وهربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالعافية. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے دربدر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے اللہ ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ آج کی اس مجلس میں جن طلباء کی دستار بندی کی گئی ہے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے بے انتہا قبول فرما. زمانہ تعلیمی کی غفلتوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما. کسی بھی غفلت اور کوتاہی کی بنیاد پر اللہ اس کی دینی خدمت کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اپنی مغفرتوں سے ان کو ڈانپ لے اور آئندہ کے لیے بے انتہا قبول فرما لے. ان کے اساتذہ, ان کے والدین اور مربیوں نے جو ان سے اچھی اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں ان کو اس سے بڑھ کر کے بنا لے. دین اور علم دین کی اشاعت کے لیے, عبادت کے لیے, خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرما. اللہ زندگی کی ان راہوں میں ان کی رہنمائی, دستگیری, مشکل کشائی فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. اللہ خود رائی سے بھی ان کی حفاظت فرما. اپنے بڑوں سے جڑے رہنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اللہ اپنے اوقات کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی اور اللہ تیری طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے حقوق کی ادائیگی کی نسبت سے بھی جو کچھ کرنا چاہیے اس کا بھی ان کا اہتمام نصیب فرما. اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما دے, ان سے راضی ہو جا. ان میں سے ہر ایک کو اللہ خیر کی چابی اور اللہ جو ہے اس کو شر اور گمراہی کا تالا بنا دے, اپنا فضل فرما دے. ان سب سے راضی ہو جا اور اللہ ان سے جو امید قائم کیے اسے بڑھ کر بنا. اس مدرسے کو بھی ہر نوع کی ترقی سے مالا مال فرما. اس کے علمی, اخلاقی, انتظامی, تعلیمی, تربیتی, اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما. اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. خاص طور پر آج کی اس مجلس میں جن کی صحت کی دعاؤں کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں ان تمام کو صحت عطا فرما. اور خاص الخصوص حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو اللہ صحت کاملہ حاجلہ مستقلہ عطا فرما، حضرت مولانا سالم صاحب کے درجات کو بلند فرما، اپنی رحمت و مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی خدمات کو حسن قبول عطا فرما، خانم دائی قاسمی کی خدمات اے اللہ اس سلسلے کو اس امت کے لیے آگے بھی جاری فرما، اور اللہ ان کی ہی خاندان سے ان کا نعمل بدل عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ان کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں، لڑکے ہو لڑکیاں لڑکیاں اے اللہ صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں اے اللہ امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، شیعیت و رافضیت کے شر ان کی سازشوں کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے تقدس کی، اس کے ادب و احترام کی حفاظت فرما، جو لوگ اس کے تقدس کو اے اللہ داؤں پر لگا رہے ہیں اے اللہ ان کے شر سے حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ شرق اوسط کے حالات کو اہل حق کے حق میں سازگار بنا دے، اے اللہ شام اور عراق کے مظلومین کی بھرپور نصرت فرما، ظالموں کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، سری لنکا کے مسلمانوں کو بدھسٹوں کے مظالم سے نجات عطا فرما، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، آسام کے مسلمانوں کی شہریت کے مسئلے کو حل فرما، اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر، دیندار امانت دار غیرت ایمانی کے ایسے بھرپور ہاتھوں کے اندر اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں، اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے تمام مسائل کا بہترین حل فرما، اے اللہ ترکی کے حکمرانوں کی بھرپور نصرت فرما، اے اللہ ان کے عزائم کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنا دے، اے اللہ امت مسلمہ نے ان سے جو امیدیں قائم کی ہیں اے اللہ ان کو اس سے بڑھ کر بنا، ماضی میں بھی اللہ تو نے ان سے بہت کام لیا تھا اے اللہ، اور ان کو دشمنان اسلام نے اسلام کی طرف سے بزدل کر کے اے اللہ اس نعمت سے محروم کیا تھا، دوبارہ اللہ کو ان کو یہ نعمت عطا فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور اللہ حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے اندر بغض اور عداوت کے بیچ بو کر اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتو کے علم برداروں کے سارے ایجنڈوں کو اللہ ناکام فرما، اللہ ہمارے اکابر تیرے نیک بندوں نے دین کے جو سلسلے مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں اور مساجد اور اللہ دعوت و تبلیغ کے سلسلوں اور جماعتوں جمعیتوں کی شکل میں قائم کیے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، اپنا فضل کا معاملہ فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما لے، اپنے فضل کا معاملہ فرما لے، اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ, یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک اسے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.